السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیج نمبر 165 پہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق مختصر سی باتیں ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتی ہیں. اور سیدنا جابر بن عبداللہ ہیں، آگے سیدنا ابو سعید الخدری ہیں، ان سب کو دیکھ لیجئے. آخر میں ہیں دیگر صحابہ کی مرویات، پیج نمبر 167 پہ. یہ اہم چیز ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. تقریباً 300 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی. ٹھیک ہے، 300 صحابہ کے نام ملتے ہیں، ورنہ جتنی تعداد ہے ان کی بے شمار تعداد ہے. سب کو کاؤنٹ کرنا، سب کی روایتوں کو جمع کرنا، یہ صحابہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا. اور ان کی مرویات جو ہیں 1000 سے کم مگر 100 سے اوپر ہیں. ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مرویات ہیں 878. پھر عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی مرویات ہیں 700. پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں جن کی تعداد ہے 537. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مرویات ہیں 536. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات 146. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں 142. ٹھیک ہے، تو ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں مسند بقی ابن مخلد میں درج ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ورنہ 1 سے 20 تک احادیث روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ملتے ہیں، کبھی کبھی ایک آدھ صحابی ہوتا ہے اس کی روایت مل جاتی ہے، بس اس کے حالات بھی مل جاتے ہیں، مگر دوسری تیسری روایت نہیں ملتی. کسی نے ایک بات یاد رکھی، کسی نے دو یاد رکھی، کسی نے 10 رکھی. تو یہ، لیکن یہ جو مرویات جن کی ہم نے پڑھی ہیں، ان میں ریپیٹیشن بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مرویات کا مفہوم یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے 800 حدیثیں نبی علیہ السلام کے کوئی عمل، آپ کے اقوال الگ الگ بیان کیے، بلکہ یہ ہے کہ قول ایک ہو سکتا ہے لیکن ان سے آگے جو چین بنی ہے، سب کی چین ان پہ آ کے ملی اور بات ایک تھی. اس کو یوں سمجھنا ہے، بزرگ صحابہ ہوں یا جوان، احادیث ان کے پاس ہوتی تو وہ ضرور بیان کرتے، وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. کچھ نہ کچھ ان کو جو بھی یاد ہوتا تھا وہ دوسرے کو سمجھا دیتے تھے یا بتا دیتے تھے اور روایت کر دیتے تھے. مراسیل صحابہ بھی متصل احادیث کا درجہ رکھتی ہیں. مراسیل مرسل کی جمع ہے، یہ حدیث ٹرمینالوجی میں ایک اہم ٹرم ہے، مصطلحات حدیث میں سے ایک اہم مصطلح ہے جس کو مرسل کہتے ہیں. کیا مطلب ہے مرسل کا، کسی کو یاد ہے؟ جس کو یاد نہیں ہاتھ کھڑا کرے. اکثر کو پتا ہے نا، ہے نا، اکثر کو پتا ہے نا، ہے نا. یعنی تابعی جو ہے وہ اللہ کے رسول سے روایت کرے اور صحابی کا نام اس میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرسل. لیکن ایک بزرگ صحابی نے کوئی حدیث روایت کی اور چھوٹے صحابی اس سے روایت کر رہے ہیں اور وہ بزرگ صحابی کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی، مرسل صحابی یا مراسیل صحابہ. کیوں؟ کیونکہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، سیدہ عائشہ ہیں اور اس طرح اور بھی بہت سے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی کیسے اترتی تھی اس کو بیان کرتی ہیں، جبکہ آپ پر وحی اترنا شروع ہوئی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا، تو اب انہوں نے کسی صحابی سے سنی ہے نا، تو ان کا نام نہیں لیا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کا ذکر کر دیا کہ اللہ کے رسول پر وحی اس طرح نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، تو ایسی احادیث جو صحابہ کی مرسل ہیں وہ قابل قبول ہیں، اس لیے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ ایک دوسرے کو جھوٹ نہیں بتاتے تھے، تو اس لیے وہ مرسل صحابی وہ قابل قبول ہے. یہاں یہ بات ہے کہ یہ متصل احادیث کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ان کو یوں ہی سمجھیے کہ اس میں فل چین ہے، پوری چین ملتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کا نام اگر نہیں لیتا اور نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو ہم اس کو کہیں یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی کا واسطہ چھوڑ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو ایسی روایت کو محدثین مراسیل کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, محدثین یہ کہتے ہیں یہ مرسل ہے, ورنہ مرسل کی تعریف محدثین نے یعنی علوم حدیث میں جو کی ہے وہ ہم بہرحال ایک ٹرم میں پڑھیں گے. رضوان رب کے مستحق یعنی اللہ کی رضا مندی کے مستحق قبول روایت کے بھی مستحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ جن سے راضی ہے تو ہم بھی ان سے راضی ہو جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں, جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بدو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے کہا انی رأیت الہلال یعنی رمضان, میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے. ہلال یہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں, اور پھر یہ ڈیلی جو چاند کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے, ہر رات کا جو چاند ہے عربی میں اس کا الگ نام ہے, اور پھر جب چودھویں کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدر. تو یہ ہے, تو فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اس سے فرمایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا نعم, جی ہاں. پھر آپ نے فرمایا اتشہد ان محمد الرسول اللہ, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہتا نعم, جی. آپ نے فرمایا یا بلال, بلال اٹھو, اذن فی الناس, لوگوں میں اعلان کر دو کہ فل یصوم غدن, کہ وہ کل ضرور روزہ رکھے. بس ایک بندے کی گواہی, تو یہ بات ہے نا جس سے اللہ خوش ہو جائے تو بندوں کو بھی خوش ہونا پڑتا ہے, اللہ کے رسول اس سے خوش ہیں, تو اس لیے آپ نے اس کی بات مان لی. تو ہم ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ سب کے سب عادل ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت سے غلط رجحانات بھی ہیں, ماضی میں بھی رہے, اور خاص طور پر جو اہل تشیع ہیں رافضی, انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں بڑا منفی پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کے ذہنوں کو متنفر کیا ان سے. خارجی بھی ہیں, ان کا بھی کم قصور نہیں ہے, انہوں نے بھی صحابہ کرام کی معمولی غلطی پہ ایک صحابی کو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو کافر قرار دے دیا. تو اس طرح یہ تو الگ چیزیں ہیں, بہرحال ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. ہمارے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے جو ایسے لوگ جو اس دور میں صحابہ کرام کے بارے میں غلط رجحانات کو عام کر رہے ہیں, یہ اصل میں بات ان کی ہوگی. تو روافض و خوارج ایک دوسرے کے خلاف انتہا پہ ہیں, ان کا مسلک ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام میں کسی کی برتری اور کسی کی کمتری ثابت کی جائے, اس لیے اہل سنت اس معاملے میں نہ الجھتے ہیں اور نہ ہی اسے جائز سمجھتے ہیں. ان کا متفق اصول یہی آیت ہے, تلک امت ان قد خلت والی, جس نسل کے ایمان اور اتباع رسول کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی, اس سے بڑی منقبت یعنی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے. رہا ان کا اجتہاد تو اس میں وہ مصیب بھی ہیں اور نہیں بھی, مصیب کا مطلب کامیاب بھی ہیں اور ناکام بھی. کیا مجتہد کی خطا اللہ تعالی کے نزدیک بڑا گناہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے, اگر ایک صحابی نے کوئی غلطی کی ہے, اجتہادی غلطی ہم اس کو کہتے ہیں, اجتہادی کا مراد ہی کہ اس وقت اس کے ذہن میں دینی اعتبار سے یہی حل اس کو نظر آیا اور اس نے کہا میں اس پہ عمل کروں گا. حضرت علی ہیں, انہوں نے اپنے دینی اعتبار سے سوچا تو انہوں نے کہا میرے لیے حل یہی ہے. سیدنا ابن معاویہ ہیں, انہوں نے یہ سوچا. سیدہ عائشہ, انہوں نے یہی سوچا. ہاں, سیدہ عائشہ کو بھی کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ عام سی خاتون تھی, ہم پہلے پڑھا ہے کہ فقیہ تھی, مجتہدہ تھی, بڑے بڑے صحابہ کی روایات پہ انہوں نے بڑے زبردست کمنٹس دی ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کے مسائل پوچھتے تھے. تو اس لیے جب ان کی خطا اللہ کے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں گناہگار سمجھتے ہیں؟ ہم بھی سمجھیں مجتہد تھے. ہم جس کو مجتہد مانتے ہیں اس مجتہد کے بارے میں ہم تو یہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ معصوم ہے, جبکہ وہ صحابی کے مقام تک کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابی جو ہے نا وہ مجتہد ہو تو اس کو ہم کہنے اس سے غلطی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کچھ لٹریچر آپ کو ایسا ملے گا, خاص طور پر یہ کتاب اگر آپ پڑھیں خلافت و ملوکیت, تو اس میں حضرت عثمان ہوں، دوسرے صحابہ ہوں، ان پر بڑے عجیب و غریب قسم کے لفظ بولے گئے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں تھے، یہ اچھا انداز نہیں ہے یہ کہ صحابہ کرام کو اس طرح سمجھا جائے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطی پر کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے، نقد سے کوئی پاک نہیں، لیکن ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے، سوچنے کی بات تو یہ ہے نا، ہم تنقید ان پر کریں تو کن کو راہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی منہ کھولیں، یا ہم تھوڑی کرتے ہیں تو آپ بڑی کر لیں، تو بہرحال اس لیے کہ مشاجرات میں اہل سنت کا عقیدہ نبوی تعلیم کے عین مطابق ہے، جب حیات نبوی میں صحابی رسول کی بڑی غلطی رب غفور معاف کر سکتا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، پڑھیے نا آیت ممتحنہ کی کہ کس کی کیا غلطی تھی، حاطب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھ دیا تھا، حاطب تھے، خط لکھ دیا تھا نا، تو کتنی بڑی غلطی تھی، جب اللہ نے معاف کر دیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا، تو ہم کیوں نہیں کرتے، تو ہم اس خدائی منصب کو اپنے جذبات کے ماتحت کرنے والے کون، یا جسے سزا دے کر زبان نبوت توبت نصوح قرار دے اور جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہونے کی اطلاع وہ دے، تو ہم انہیں یعنی ایسے صحابہ کرام کو اوباش اور نعوذ باللہ یعنی ایسے لفظ لکھے اپنی تفسیر میں، یہ لفظ میں بولتا نہیں ہوں لیکن لکھا ہوا ہے تفسیر میں لکھا ہوا، یہ صحابیہ جو تھیں وہ غامدیہ، ان کے بارے میں یہ لفظ لکھے ہوئے، دادا کریں ہم کون ہیں ایسے، ایسی تبرہ بازی تو ائمہ اسلام نے کبھی نہیں کی، ائمہ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص میں شادی شدہ ہونے کی تمام شرائط پائی جائیں اور وہ نکاح کے بعد بیوی دیدہ ہو یعنی محسن مسلم ہو، وہ ایسی عورت سے بدکاری کرے جس میں شادی شدہ ہونے کی تمام شرائط پائی جائیں، یعنی وہ عورت آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور نکاح کے بعد شوہر دیدہ بھی ہو اور مسلمان ہو، تو یہ دونوں بدکاری کے مجرم ہیں، لہذا دونوں کو سنگسار کیا جانا فرض ہے یہاں تک کہ وہ مر جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما البتۃ نکالا من اللہ، یعنی بڑی عمر کا مرد اور بڑی عمر کی عورت اگر زنا کریں تو بہرحال لازم ہے کہ عذاب الہی کے طور پر ان کو سنسار کیا جائے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں بجز ان تین صورتوں کے، یا ان تین صورتوں میں ایک کے، وہ کیا ہے، السیب الزانی، کوئی شادی شدہ زنا کرے، بدکاری کرے، وہ نفس بالنفسی، یا جان کے بدلے جان کی قربانی، جان کو قتل کیا جائے، وہ تارک لدینی، یا اپنے دین کو چھوڑ کر ملت اسلام سے الگ ہو جائے، یعنی المفارق للجماع، جماعت کو چھوڑ دے، مسلمانوں کی جمعیت کو چھوڑ دے اور الگ ہو جائے، تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یہ حدیث سیدہ عائشہ، سیدنا ابو ہریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش نظر رہے کہ ان الرجم حق، کہ رجم کی سزا اللہ کی کتاب کی روح سے فرض الہی ہے، من زنا اذا احسن من الرجال والنساء، جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کی ہو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اذا قامت البینہ، بشرطے کے گواہوں سے یہ جرم ثابت ہو جائے، او کان الحمل، یا حمل ہو گیا ہو، اول اعتراف ہو، یا دونوں میں سے کوئی آ کے اعتراف کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر سنساری کی سزا دینا فرض ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائز اسلمی کو اور غامدیہ خاتون کو سنساری کی سزا دی، خلفائے راشدین نے اسی سزا کو جاری رکھا جس کی مخالفت کسی نے نہیں کی، 40 سے زائد صحابہ اس سزا کے شاہد ہیں، وہ موجود تھے، شیعہ مکتب فکر کو بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ ہاں رجم کی سزا ہوتی ہے، رجم کو ہم اسے صرف زنا کے عادی کے لیے خاص کر دیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو زور دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ رجم اس کو کرنا چاہیے جو زنا کا عادی ہو، جو عادی نہیں ہے اس کو رجم نہیں کیا جا سکتا، اب یہ عجیب سی تفسیر ہے، یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کی، یعنی یہ جو تھے غامدیہ تھیں، مائز اسلمی تھے، یہ کوئی عادی نہیں تھے، اتفاقاً ایسے ہو گیا، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود ان کو پکڑا ہو گورنمنٹ نے، وہ خود عدالت میں آئے ہیں، وہ خود آئے ہیں اور آ کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. تو مزید یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ پہلی بار زنا کر بیٹھے تو اسے کس زمرے میں شامل کیا جائے گا؟ یہ وادی تو نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کہا جائے؟ یہ اس کے ساتھ یعنی کموارا اگر غلطی کر بیٹھے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں تو یہ کس میں شامل ہوگا؟ تو ایسی تفسیر نبی علیہ السلام نے نہیں کی، یا آج کے دور کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. محض مسئلہ رجم سے اختلاف اور اسے زوردار بنانے کے لیے زبان و قلم کا یہ استعمال کہ صحابی رسول کو بدخصلت، غنڈا، کٹر منافق، یہ لفظ ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں. اور صحابیہ سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہا کو زیر زمین پیشہ کرنے والی تک نعوذ باللہ لکھ دینا یا کہہ دینا کون سا دینی اخلاق ہے؟ ہماری اسی بے حسی نے غیروں کو دین پر باتیں چھانٹنے کا موقع دیا کہ بڑی بے رحمانہ اور ظالمانہ سزا ہے. اسلام جانا بڑی سخت سزا دیتا ہے، مگر زنا جیسے مکروہ اور قبی فعل پر ہمیں گھن تک نہ آئی، اس کو ہم نے کچھ نہیں کہا. لیکن اس مار کے بارے میں لوگوں میں یہ عام پھیلا دیا کہ یہ وحشیانہ سزا ہے، اور زبان و قلم ہمارے خشک ہو گئے، بلکہ بدبودار اور گٹر زدہ حضرات کی صف میں ہم جا کھڑے ہوئے. کیا یہ حرمتوں اور عصمتوں کو پامال کرنے اور حرام کاری کو فروغ دینے کی بلا واسطہ دعوت نہیں، جس نے مسلم معاشرے کی چولیں تک ہلا ڈالی ہیں؟ یاد رکھیے، چادر اور چار دیواری کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نسخہ رجم ہی صحیح شرعی نسخہ ہے. تعجب ہے کہ متنوع احادیث کو جوڑ کر، یعنی بہت سی احادیث ہیں، تھوڑا سا ادھر سے لے لیا، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، اس کو جوڑ کر صاحب تدبر نے، اب نام آ گیا ان کا، جانتے ہیں کون ہے؟ ایک تفسیر ہے تدبر قرآن، سنا ہے نام؟ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، نام بھی نہیں سنا، آپ پڑھتی نہیں ہیں، اتنی مصروف ہوتی ہیں آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کتابیں دیکھنے کا، نام یاد کرنے کا. اچھا ہے نہ پڑھیں ایسی چیزوں کو. یہ تدبر قرآن ہے مولانا امین احسن اصلاحی کی، ٹھیک ہے؟ انہی کے شاگرد ہیں، شاگرد رشید ہیں جاوید غامدی، ٹھیک ہے؟ یہ آج کل بڑا زور دے رہا ہے ان باتوں پہ، اور اس پہ بھی ان کا بڑا زور ہے. یہ جو حجاب ہے آپ نے پہنا ہوا ہے، اتار دیں اس کو، کوئی ضرورت نہیں اس کی. مکس گیدرنگ ہو ٹھیک ہے، کافی زور لگا رہے ہیں وہ. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں. تعجب ہے کہ متنوع احادیث کو جوڑ کر صاحب تدبر نے محض ان الفاظ کا انتخاب کیا جن میں مذمت کا پہلو نکلتا ہے. آخر صحابی رسول یا صحابی رسول کا یہ ایمانی احساس قابل نفری افسانہ کیسے بن گیا، اور قرآن کی تفسیر کیوں کر ٹھہرا؟ ذرا صحیح مسلم کے الفاظ حدیث تو دیکھیے کہ حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابي ان معاذ بن مالك الاسلمي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بريده فرماتے ہیں کہ معاذ اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور بدکاری کر بیٹھا ہوں، ظلم تو نفسی و زنیت ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک اور صاف کر دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا. یہ واپس بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مزید انکوائری نہیں چاہتے تھے آپ، بس جو ہوا ہے یہ خود جائے، اللہ سے نمٹ لے، معافیاں مانگ لے، توبہ کر لے. دین تو اس حد تک رحم کرتا ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ دین میں بڑی سخت سزا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کر رہے، لیکن صرف آپ نے اس کی بات سنی ہے، کوئی سوال ابھی نہیں کیا، عدالت نے ابھی کوئی منہ نہیں کھولا یا اس سے مزید سوال جواب کیے جائیں، اس سے پہلے کہ کچھ ہو، جاؤ، چلو واپس جاؤ، جاؤ اپنے گھر، یوں کہہ دیا. تو دوسرے روز وہ پھر آ گئے اور وہی بات دوبارہ عرض کی، آپ نے پھر انہیں واپس کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کی طرف اپنا ایک قاصد بھیج کر معلوم کرایا کہ مائز اسلمی کی عقل و فہم میں یا اس کی کسی عمل یا حرکت میں کوئی ناپسندیدگی تو نہیں پاتے؟ پوچھا تو انہوں نے کہا جہاں تک ہم جانتے ہیں تو وہ صحیح العقل انسان ہے اور ہمارے نیک انسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بس آپ نے پہلے انکوائری کرا لی، بس اتنا سوچا کہ ہو سکتا ہے کم عقل انسان ہو، بار بار آ رہا ہے تو، لیکن پھر بھی نہیں، اس کو سزا نہیں میں دیتا، ابھی جائے۔ پھر تیسری مرتبہ مائز آ گئے، ایک بار پھر آپ نے ان کے رشتہ داروں سے وہی کچھ معلوم کرا لیا کہ مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میں کیسے ہیں، سب کا یہی کہنا تھا جو انہوں نے پہلے کہا تھا۔ چوتھی بار پھر آئے، اس مرتبہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک گڑھا کھودو اور ان کو رجم کرو، تو وہ رجم کر دیے گئے۔ اب یہ ان کا کام ہے، سوچئے کتنی خدا خوفی ہے، احساس ہے نا اس گناہ کا، یہ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا، خود آئے ہیں، آپ نے واپس بھیجا ہے، پھر دوسرے دن آ گئے، پھر واپس بھیجا، اب تیسری دفعہ آ گئے، پھر واپس بھیجا، چوتھی دفعہ آ گئے، اور سب ان کو پتا ہے کہ یہ سزا جو ہے ایسی ہے کہ میری جان جائے گی اس میں، کوئی معمولی بات نہیں تھی، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن احساس یہ غالب رہا کہ اگر اسی حالت میں میں مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ احساس غالب رہا ہے جس میں شرمندگی ہے، افسوس ہے، اللہ کا ڈر ہے اور آگے پیشگی کا ڈر ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں آپ شامل کر لیں تب جا کے بندے کے اندر یہ ابھار آتا ہے اور عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ پولیس ان کے پیچھے تھی، اور شریعت نے اس بات کی قطن اجازت نہیں دی کہ آپ لوگوں کے جرائم کو دیکھنے کے لیے ان کے گھروں کے اندر جھانکیں، اس کی اجازت بالکل نہیں دی۔ تو خیر اب ان کا یہ جو بھی ہوا، یہ صحیح مسلم کی یہ ایک حدیث ہے ان کے بارے میں۔ اب اس پہ جو کمنٹ دیے ہیں تدبر والوں نے، وہ یوں کہا ہے کہ مائز اسلمی کو اوباش لکھ دیا کہ بڑے اوباش انسان تھے۔ تو مائز اسلمی کو اوباش وغیرہ لکھنے سے قبل کاش اس گناہ کا درد اور رب قہار کے حضور پیشی کے خوف کو محسوس کر لیا ہوتا جو مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بخود عدالت نبوی میں لے آیا، اور جسے علم بھی ہے کہ اس کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں، مگر مائز کی نظر آخرت پر تھی جسے دنیا دار دانشوروں نے دنیا کی نظر سے دیکھا۔ مائز نے چاہا کہ دنیا کی رسوائی تو برداشت کی جا سکتی ہے مگر آخرت کے میدان محشر کی نہیں۔ ذرا فرق دیکھیے نبوی گفتگو میں اور تدبر قرآن کے فاضل مصنف کی گفتگو میں، یہ آگے دیکھیے گفتگو۔ صاحب تدبر کا انتخاب اور مائز اور غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہما پر انہیں چسمہ کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے کسی زانی کے بارے میں، آپ ماحول میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ لہو نبیب کا نبی بھی تیس، وہ بکرے کی طرح آواز نکالتا ہے، یعنی شدت شہوت کی وجہ سے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں آپ نے عام کہے ہیں، مائز کا نام نہیں لیا، عام نہ عام کہے ہیں، سمجھایا ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، مگر ان لفظوں کو وہ چسپاں کر دیا کس پہ؟ مائز اسلمی پہ۔ جبکہ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو پڑھیں تو مائز اور غامدیہ کا مفصل واقعہ ملتا ہے، مگر اسے بیان کرنے کی بجائے زنا کی کراہت اور زانی کی شہوانہ حرکات سے متعلق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام تر ان دونوں پر چسپاں کرنا، یہ علمی اور تحقیقی دیانت کے خلاف ہے۔ دوسرا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ لفظ آپ نے فرمائے ہیں وہاں آپ نے فرمایا احدہم، یعنی ان نکمے لوگوں میں سے کوئی ایک یہ حرکت کرتا ہے، آپ نے مائز کا نام نہیں لیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مائز کا نام ہی نہیں لیا بلکہ لفظ احدہم فرمایا، ان میں سے ایک جو عام ہے، یعنی کوئی ایک۔ جو بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ تو آپ نے ایک اصول بتایا, یہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, بلکہ اس کے برعکس وقالو انہ وفی العقل, کہ اہل محلہ نے مائز کے بارے میں کہا کہ وہ تو بہت اچھی عقل رکھتے ہیں, اس کو نہیں چنا, اور جو بات آپ نے عام لہجے میں کہی اس کو ان پہ چشمہ کر دیا. پھر اسی طرح یہ انتخاب کہ مستغفر لہ ولا سبہ, کہ نہ نبی علیہ الصلات والتسلیم نے اس کے لیے استغفار کیا اور نہ ہی اس کو گالی دی. یہ اس کو سے کون مراد ہے؟ ابو داؤد میں ہے کہ ولم یصلی علیہ, یعنی مائز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ بھی انہوں نے انتخاب کیا کہ مائز کے بارے میں, یہ مائز ایسا انسان تھا. دو باتوں کا انتخاب کیا, مستغفر لہ ولا سبہ, اور دوسرا یہ کہ ولم یصلی علیہ, جس کا جواب یہ ہے کہ استغفار اس لیے نہیں کیا کہ یہی حد ان کے گناہ کا کفارہ بن گئی, کیونکہ اسی نے اب انہیں پاک کر دیا تھا. پھر عدم استغفار ابتدا میں اس لیے بھی نہیں کیا کہ کہیں دوسرا زانی اس دھوکے میں نہ رہے کہ سزا مل بھی جائے تو اللہ کے رسول استغفار کر دیں گے, میں پھر بھی معاف ہو جاؤں گا. چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کے لیے دعا تو کر دیں گے نا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کے بعد کیا کہا, صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا, ذکر خیرن وصلی علیہ, آپ نے ان کا نام بڑے اچھے کلمات سے یاد کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی. یہ صحیح بخاری میں ہے. اس کو کوٹ نہیں کیا, وہ باتیں کوٹ کر دی ہیں. پھر یہ انتخاب بھی انہوں نے کیا ہے, کیا کہ دو آدمیوں نے کہا رجم رجم الکلب, کہ اسے کتے کی طرح سنسار کیا گیا ہے. اس کا جواب بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا, انہ لینغمس الان فی انہار الجنہ, وہ مائز تو سزا کے بعد اب جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہے ہیں. اسی طرح اسی مائز کے بارے میں کہا کہ لقد تاب توبتن, کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین امتن لوسعتہم, کہ اگر ایک بہت بڑی قوم پر اسے تقسیم کر دیا جائے تو ان پر بھی ایک توبہ وسیع ہو جائے, یعنی سب معاف بھی ہو جائیں پھر بھی توبہ کا حصہ باقی بچے رہے. تو یہ تو ہے انتخاب ان کا اپنی پسند کا, جو اچھے کلمات ہیں ان کا انتخاب انہوں نے نہیں کیا. پھر دوسرا جرم ہے وہ ہے سیدہ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. مقام رب کے خوف نے انہیں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. مقام رب کا خوف, ذرا ان کا درد محسوس کیجیے اور سوچئے کہ دنیا کے بکھیڑوں میں گناہ کو فراموش کرنے کی بجائے کیا واقعی اس گناہ کی ٹیس ایسی ہوتی ہے کہ اسے سال بھر بلایا نہ جائے؟ یہ معصومہ کیا کرتی ہے؟ ذرا اس کی بے چین کیفیت کو دیکھیے. قال, راوی کہتے ہیں, فجاءت الغامدیہ, تو غامدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں, یہی بریدہ جنہوں نے مائز کا قصہ بیان کیا وہی غامدیہ کا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول میں بدکاری کر بیٹھی ہوں, مجھے پاک کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹا دیا. دوسرے روز پھر آ گئیں, کہنے لگی, اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں واپس بھیج دیتے ہیں؟ آپ مجھے شاید اسی طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے مائز کو لوٹایا, بخدا میں تو حاملہ ہوں. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا, ابھی تو نہیں, پھر میں کچھ نہیں کہتا, ابھی کوئی کیس تمہارا نہیں لیتا, جاؤ بچہ جن دو پھر دیکھیں گے. چنانچہ بچہ جننے کے بعد اسے کپڑے میں لپیٹے آ حاضر ہو گئی. اب سوچیں 9 ماہ یہ بھی گزرے, کتنا بے چینی سے گزارے ہوں گے اس خاتون نے, اور پھر اس کے بعد ہی چین نہیں آیا, وہ بچے کو لپیٹ کے آ گئی. اللہ کے رسول جی بچہ, کہنے لگی, یہ وہ بچہ جسے میں نے جن دیا. آپ پھر واپس بھیجتے ہیں. آپ فرماتا, ابھی جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ, کون پلائے گا اس کو یہاں تک کہ یہ روٹی کھانے پینے کے قابل ہو جائے؟ اب اس میں سوچیے, بچے کے دانت نکلتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے, کم از کم سال اور یا 1.5 سال اور. چنانچہ بچے کا جب دودھ چھوٹا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر پھر وہ حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی، اللہ کے رسول لیجئے، میں نے دودھ چھوڑا دیا ہے، اب بچہ کھانے کھانا لگ گیا ہے، تو اب مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اس وقت کسی مسلمان کے سپرد کیا اور ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا جو اس کے سینے تک گہرا تھا۔ لوگوں کو آپ نے فرمایا اسے رجم کرو، چنانچہ انہوں نے اسے رجم کیا۔ خالد بن ولید بھی ایک پتھر لائے اور ان کے سر پہ مارا، جس سے ان کا خون پھوٹ کر خالد کے چہرے پر آیا۔ خالد نے انہیں برا بھلا کہا، آپ نے ان کی یہ گالی سنی تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر محصول لینے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے۔ محصول کا مطلب یہ ناجائز قسم کا جو ٹیکس ہوتا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی اور یوں وہ دفن کی گئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سیدنا عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس خاتون کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے زنا کیا؟ تو آپ نے فرمایا، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ پر بھی تقسیم کر دی جائے تو بھی ان سے زیادہ وسیع ہوگی۔ عمر، کیا ایسی توبہ سے بھی افضل توبہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان تک کا نذرانہ رب کے حضور پیش کر دیا اس بدلے میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو دیکھیے کیا تقویٰ ہے اور کیا مقام ہے، بزرگی ہے، جو محض اپنی بخشش کے لیے جان کا نذرانہ دے کر اس خاتون محترم نے حاصل کیا، جو زاویہ نشین ہو کر قلم ہاتھ در دست کا مطلب ہے قلم ہاتھ میں لینے سے نہیں ملتا۔ انسان گوشے میں بیٹھ جائے، قلم ہاتھ میں لے، اپنی فکر کو جمع کرتا جائے اور لکھتا جائے اور اپنے آپ کو یہی کہے کہ میں بڑا کیا ہوں، دانشور ہوں۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے نا، یہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی رویے ہیں جو ہمارے ہاں اپنائے جاتے ہیں، اور سیدنا مائد اسلمی اور سید صحابیہ جو ہیں، انسان تھے، غلطی ہو جاتی ہے، بس ٹھیک ہے، اور شریعت نے اگر ان پر عمل کیا بھی ہے تو آئندہ دنیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا کے پیش کیا ہے، یہ بھی ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اب اس کو عجیب و غریب انداز سے لینا اور اس پہ کمنٹ کرنا اور برا بھلا کہنا، او بھائی، فرد کو برا بھلا مت کہیں، جو برائی ہے، عملی برائی ہے، آپ اس کو برا بھلا کہیں، آپ اس کو چھوڑ کے بندے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، دیکھنا تو یہ چاہیے نا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ برائی کو برا کہیے، آپ یہ دیکھیے جو برائی ہوئی ہے اس کو دین کیا کہتا ہے، دین میں اس کی سزا کیا ہے، آپ تو فرد کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جو اس سزا کو بھگت بھی گیا، جنت میں داخل بھی ہو گیا، اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کیا ایسی سزائیں ماضی میں نہیں تھیں؟ آپ بتائیں، کیا بنو اسرائیل نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ تعالی نے ان کی معافی کا کیا حل بتایا تھا؟ اقتلوا انفسکم، اور روایات کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے 70,000 سے زیادہ لوگ ایک ہی دن میں ایک دوسرے کو قتل کر چکے تھے۔ تو کیا کبھی ہم نے اس کو کہا یہ بڑی بھیانک سزا ہے، وحشیانہ سزا ہے؟ صرف نظریہ بدلا ہے تھوڑا سا، اور وہ تھوڑی سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت کر لی، کیا ایسی سزا دی جا سکتی ہے؟ لیکن مانتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے تو اس میں ہم نہیں بولتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فیصلہ کریں تو اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو لوگ جو ہے نا یعنی ایسے کہتے جائیں اور ہم ان کو مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، اب ہمیں، یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں تھا نا، اب آتے ہیں ہم ذرا حدیث کے اصل جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی پہچان ہو گئی، حدیث کس طرح جمع ہوئی، ذرا اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا، اس پر ہلکے پھلکے جو اعتراضات تھے ان کو بھی ہم ضمناً پڑھتے گئے۔ اب آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنی حدیث کی تعلیم کیسے دی ہے، کس طرح پڑھائی ہے، کس طرح آپ نے ایک طریقہ کار اپنایا کہ حدیث گھر گھر پہنچ گئی اور لوگ اس پر شوق سے عمل کرنے لگ گئے، نہ صرف عمل کیا بلکہ اس کو پھیلایا، دوسرے کو بتایا، یاد کیا، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائی یہ سب ایسے عمل ہیں جو آج بھی ہم اگر اپنائیں تو حدیث کو ہم انشاءاللہ پھیلا سکتے ہیں۔ تو خیر القرون کا تعلیمی و تدریسی منہج، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو ہوئی، تقریباً 40 ہجری تک اکابر صحابہ فوت ہو چکے تھے، 60 ہجری تک اصاغر کی اکثریت بھی اپنی فانی زندگی کا چراغ گل کر چکی تھی، یعنی چھوٹے صحابہ جو تھے وہ بھی 60 ہجری تک تقریباً اکثریت ان کی فوت ہو گئی تھی۔ سب سے آخری صحابی ابو الطفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ 108 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ دور ختم ہو گیا۔ دور تابعین کا آغاز سن 1 ہجری سے شروع ہوا، کیونکہ یہ لوگ پیدا ہونے کے باوجود متعدد وجوہات کی بنا پر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکے، بلکہ وفات رسول کے بعد اکابر صحابہ سے مستفید ہوئے، کیونکہ دور دور رہتے تھے لوگ، ان کے بچے جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، تو جب بڑے ہوئے ہوش آئی تو پھر مدینہ آنا شروع کیا اور صحابہ کرام سے ملے تو ان سے فائدہ اٹھایا۔ صحابہ رسول میں یہ شعور بھی بیدار ہو گیا کہ وفات رسول کے بعد سنت رسول کو منتقل کرنے کی ذمہ داری اب ان پر ہے، کیونکہ دبے اور ابھرے فتنوں نے انہیں روایت حدیث اور اس کی ترویج کے لیے بہت محتاط کر دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ ہنجاروں کو یہ خاموش پیغام مل جائے کہ اس راہ میں بدنیتی سے قدم رکھنا بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے اور غیر محتاط رویہ ان کے برے مقاصد کو پورا نہ کر سکے گا، تو صحابہ کرام نے اور تابعین نے درج ذیل اقدامات کیے۔ پہلا قدم یہ اٹھایا مدارس حدیث، ایک دوسرے کو حدیث کی تعلیم دیتے رہنا، اس کا سبق یاد دلاتے رہنا، یہ مدارس حدیث کہلاتا ہے، تاکہ زندگی اسوہ رسول کے رنگ میں ڈھلتی چلی جائے۔ صحابہ کرام کو یہ حدیث بہت کام آئی، آپ نے فرمایا تھا کہ تسمعون ویسمع ممن یسمع منکم، تم حدیث سن رہے ہو، تم سے بھی یہ حدیث سنی جائے گی اور اس سے بھی سنی جائے گی جو تم سے سنے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث سننے کے لیے عین دوپہر کے وقت بزرگ انصار صحابہ کے گھر آتے اور ان کے نکلنے کے انتظار میں باہر بیٹھ جاتے تھے، اور جو ہوا چلتی تو اس میں مٹی ہوتی، ریت ہوتی، وہ اٹھ اٹھ کے ان کے اوپر پڑ رہی ہوتی، سخت لو ہوتی، لیکن یہ بیٹھے ہوتے، کھٹکھٹاتے نہیں تھے دروازہ۔ ان کو جب علم ہوتا وہ باہر نکلتے اثر کے لیے، دیکھتے ہیں سیدنا ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابی، آپ اللہ کے رسول کے قزم، آپ یہاں، ہمیں بلا لیا ہوتا، آپ کیسے آئے ہیں، کیوں نہیں پہلے بتایا آپ نے؟ ان کا نہیں، میری ضرورت تھی، میں اس لیے آیا ہوں، آپ بتائیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث، یہ کوئی ایسا مسئلہ جو اس سے متعلق ہوئے، کچھ یاد ہے آپ کو حدیث، تو وہ سنا دیتے۔ اس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے جمع کیا علم کو۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طلبہ سے فرمایا کرتے تھے، اس دور میں اگر طالبات بھی ہوتی تو ان کو بھی وہ فرماتے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، لیڈر بننے سے پہلے علم حاصل کرو، علم سیکھ لو، بڑا بننے سے پہلے تسود، سیادت سے، سید بننے سے پہلے کیا کرو، دین کو سمجھو، اس کا فہم حاصل کر لو۔ طلب حدیث کو ابھارا کرتے، تعلم الفرائض والسنت کما تتعلمون القرآن، جس طرح تم قرآن کو سیکھتے ہو اسی طرح فرائض کو بھی سیکھو اور سنت رسول کو بھی سیکھو، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے ذمہ دار حضرات کو لکھا کہ ان یتعلم السنت والفرائض واللحن، یعنی النحو کما یتعلمون القرآن، لوگ سنت، فرائض اور لحن کو سیکھیں۔ لحن سے کیا مراد لیتے تھے؟ جو جملہ ہوتا تھا نا عربی میں، اس فائل کو مفعول بنا دیتے تھے یا مفعول کو فائل بنا دیتے تھے، ضرب زیدن عمرن، کہنا یہ چاہیے تھا ضرب زیدن عمرن، تو زید نے عمر کو مارا، یہ ہونا چاہیے، اور وہ کہہ دیتے ضرب زیدن عمرن، عمر نے زید کو مار دیا، تو وہ کہتے تھے یہ لحن ہے، لحن۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے تھے تو اس میں بھی زبر زیر پیش کی بڑی غلطیاں ہو جاتی تھیں، اس دور میں زبر زیر پیش تو نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے، لیکن پڑھتے تھے، اس میں غلطیاں ہو جاتی تھیں، یہ لحن جلی بھی ہوتا تھا، تو وہ فرماتے تھے لحن بھی سیکھو، تم پتہ ہو کہ کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، اور سنت کو بھی سیکھو اور فرائض کو بھی سیکھو۔ تو ان کی کوشش یہ بھی ہوتی کہ علم کو باہر صورت دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ اس کی حکمت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ یہ فرمایا کرتے کہ تزاورو و تذاکرو الحدیثہ فانکم الا تفعلوا یدرس، ایک دوسرے کو ملا کرو، اہل علم ایک دوسرے کو ملا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے وقت کیا کریں؟ باتیں، علمی باتیں کریں، سمجھ آئیے؟ آج میں نے یہ پکایا، آج یہ کھایا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اب ہمارے ہاں. تو ہمارے مرد بھی آج کل بیٹھتے ہیں تو ڈشز کی باتیں ہوتی ہیں، دعوتوں کی باتیں ہوتی ہیں، کپڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتوں کی، فنکشنز کی باتیں. وہ یہ نہیں، ملنے کا مطلب اہل علم کا آپس میں ملنا ہے، طلبہ آپس میں ملیں، جب ملیں تو وہ علمی جو تبادلہ خیال ہے وہ کریں. وَتَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ، اور باہم حدیث کا مذاکرہ کرو. مذاکرہ کرو وہ کیسے؟ کہ تم حدیث ذکر کرو، دوسرا سنیں، اور جو تمہارے پاس حدیث ہے تم ذکر کرو، دوسرا سنیں. اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ علم مٹ جائے گا، بھول جاؤ گے اور پھر مٹ جائے گا، اپنے ساتھ ہی لے کے دفن ہو جاؤ گے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، علیکم بالعلم قبل ان یقبض وقبضه ذهاب العلماء. اس علم حدیث کا سیکھنا اپنے اوپر فرض کر لو اس سے پہلے کہ یہ علم ختم ہو جائے، اور اس علم کا ختم ہونا اس کے علماء کا فوت ہونا ہے. علماء فوت ہو گئے تو علم گیا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے عہد میں سرکاری سطح پر اس کام کو ہنگامی انداز میں کر ڈالا، جیسے ہی بخاری میں پڑھا ہوگا آپ نے، جس کی وجہ انہوں نے بھی علماء حدیث کو یہ بتائی، فانی خفت الدروس العلم و ذهاب العلماء، اس کو اکٹھا کرو، تدوین کرو، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں علماء فوت ہو گئے تو یہ علم ہی ختم ہو جائے گا. تو دونوں عہد کے معاصرین، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ، ان کے معاصرین کو، یعنی ان کے زمانے کے لوگوں کو، حدیث کو سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے اور پڑھانے کا کام بھی بتایا گیا، تو انہوں نے اس کو بخوبی سر انجام دیا. یہی کام ہم بھی کر لیں. جو ہم پڑھتے ہیں نا، تھوڑا سا یاد بھی ہو جائے گا، اور تھوڑا سا گھر جا کے دوستوں میں بیٹھ کے، سہیلیوں میں بیٹھ کے ہم یہ بات اگر کر دیں تو یاد بھی ہو جائے گی، دوسرے کو علم بھی ہو جائے گا، اور اپنا علم پختہ بھی ہو جائے گا. تو اس طرح چیزیں پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علم ایسے پھیلتا ہے. دیکھیں دوسرا علم کس طرح پھیل رہا ہے، پھیلتا ہے نا. آپ نے کوئی خبر سنی، وہ خام خواہ آ کے مجھے بتا دی، سنا کیا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہے، بس وہ خبر پھیل گئی. تو ایسے ہوتا ہے، یہ زلزلہ جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے کہ علم حدیث کو ہم کس طرح پھیلائیں، یہ آئے ہمارے اندر ایک جذبہ اور ہم دوسرے کو بتانے کے لیے بے چین ہوں. ابو الزناد یہ ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم صرف حلال و حرام کی احادیث لکھا کرتے، مگر ابن شہاب رحمت اللہ علیہ ہر سنی شے کو لکھ لیا کرتے تھے. جب ان کی ضرورت پڑی کہ وہ کیا چیزیں ہیں حلال و حرام کے علاوہ کے مسائل، ان کی ضرورت پڑی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ابن شہاب الزہری بہت بڑے عالم ہیں، وہ صرف حلال و حرام کو نہیں جانتے بلکہ معمولی سی بات جو اللہ کے رسول کی تھی اس تک کو بھی جانتے ہیں. وہ ہشام بن عروہ کا عہد یزید ابن معاویہ میں واقع حرہ میں کتب خانہ جل گیا. ہشام بن عروہ یہ کون ہے؟ سیدہ اسماء کے پوتے ہیں، عروہ بن زبیر جو ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ہشام. ان کے پاس ایک بڑا اچھا کتب خانہ تھا جس میں احادیث بھی لکھی تھی اور بھی بہت کچھ لٹریچر تھا. بہت افسوس ہوا کہ میرا کتب خانہ جل، کہا کرتے کاش میرے پاس میرے مال کی بجائے میری کتابیں ہوتی. تو بہرحال یہ تو ہے مدارسہ حدیث، کہ ایک دوسرے کو حدیث کی تعلیم دینا اور اس کی کوشش کرنا. پھر ہے مذاکرہ حدیث، ایک دوسرے کو احادیث سنانا تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائیں، اسے مذاکرہ حدیث کہتے ہیں. جیسے آپ کی گروپ سٹڈی ہوتی ہے نا، وہی چیز ہے کہ کل کا سبق آپ سنائیں ذرا ایک دوسرے کو، یہی چیز ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت فائدہ ہوتا ہوگا، آپ کو چیز یاد ہو جاتی ہوگی، ہے نا؟ تو یہی ہے، اگر اس کو ذرا بار بار آپ اس محفل سے اٹھ کے یہی چیز گھر جا کے دوسرے کو بیان کریں تو آپ کو بالکل اچھی طرح یاد ہو جائے گی، اور اگر ہفتے بعد بیان کریں تو پتھر پہ لکیر بن جاتی۔ تو صحابہ رسول کیا کرتے تھے؟ مذاکرہ حدیث بھی کرتے تھے، یہی ان کی گفتگو کا محور ہوتی، کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں، کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں نہیں ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کنا نکون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعسا ان تکون 60 رجلا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 60 کے قریب لوگ موجود ہوتے، یحدثنا الحدیث، آپ ہمیں حدیث بیان کرتے، ثم یرید الحاجہ، پھر آپ کسی کام کے لیے اٹھتے اور چلے جاتے، فتراجعہ بیننا، پھر اس حدیث کو آپس میں مراجعت کرتے، ایک دوسرے کو لٹاتے یعنی سناتے، پھر فنقوم، تو سنانے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے تو کأنما غرس فی قلوبنا، تو حالت ہماری یہ ہوتی کہ وہ حدیث ہمارے دلوں میں گڑ چکی ہوتی تھی۔ تو آپ کا کتنا گروپ ہوتا ہے؟ 10-10 کا، 15-15 کا، چلیں یہ تو زیادہ گڑنی چاہیے ایسی صورت میں، ہے نا؟ 60 بندے اگر ایک حدیث کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ظاہر ہے ہر ایک نے اگر حصہ لیا تو وہ اچھی طرح پک جاتی ہے، لیکن 15 بھی بہت ہیں ایک چھوٹی سی بات کو دل میں بٹھانے کے لیے اور اچھی طرح اس کو سمجھنے کے لیے، 15 کی تعداد بھی بہت ہے، کیونکہ ٹائم لمٹ آپ کا ذرا تھوڑا سا ہے، ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے، ورنہ صحابہ کرام تو اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ بنا لیتے تھے، ہمیں ذرا جلدی جانا ہوتا ہے، گاڑی باہر آئی ہوئی ہوتی ہے، بس نکل جائے گی، تو اور بھی کئی مسائل ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس۔ لیکن میں ہی کہوں گا کہ اس چیز کو اگر آپ چاہیں تو ایک اور اچھے طریقے سے آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے وہ طریقہ؟ ٹیلی فون پہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں، ہوتا ہے نا گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، تو وہ صرف 5 منٹ کے لیے بھی اگر کسی سے بات کر لی جائے، وہی حدیث ایک دوسرے کو سنا دی جائے یا سن لی جائے، بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچانک آپ کو کوئی فون کر دے یا آپ کسی کو اچانک فون کر دیں، یہی آپس میں، تو بہت ہی ریویژن ہو جائے گی، یاد بھی ہو جائے گا، رواج بھی ہو جائے گا، اور ایک ریمائنڈر بھی مل جاتا ہے۔ پھر یہی بات کوئی پوچھ بھی سکتا ہے، کیا باتیں ہو رہی تھیں آپ کی، ذرا مجھے بھی سناؤ، تو کسی کے سامنے اگر یہ بات ہو تو دوسرے کی دلچسپی بڑھتی ہے، اچھا وہ اس کو سنانے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ کوشش ہو تو ہم کر سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ اصحاب صفہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خطبات اور احادیث کو بخوبی یاد کرتے۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہوتے تھے، فنسمع من الحدیث، تو ہم آپ سے حدیث سنتے، فاذا قمنا، پھر جب ہم کھڑے ہوتے، تذاکرناہ فیما بیننا، تو ہم اس حدیث کو آپس میں ایک دوسرے کو سناتے، مذاکرہ کرتے، حتی نحفظہ، یہاں تک کہ ہم اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر چکے ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردوں کو فرماتے ہیں، تذاکر الحدیث فإن الحدیث یہیج الحدیث، وہ آپس میں حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، اس لیے کہ حدیث پھر دوسری حدیث کو ابھارتی ہے، جیسے ایک بات شروع ہوتی ہے نا، ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے نا، ہوتی ہے نا، الشیء یذکر بالشیء، کہ ایک شے سے دوسری شے کا ذکر بھی بیچ میں آ جاتا ہے، تو بہنی اسی طرح حدیث کا جب ذکر ہوگا تو ہاں ہاں وہ واقعہ بھی یاد کرو نا، وہ آیت بھی، اس کا مفہوم بھی، اچھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا نا، ہوتا ہے نا، تو مذاکرے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اذا اراد احدکم ان یروی حدیثا فلیرددہ ثلاثا، جب تم میں کوئی حدیث روایت کرنا چاہے، بیان کرنا چاہے کسی کو، تو بیان کرنے سے پہلے 3 بار اس کو دوہرا لینا چاہیے، خود بھی دوہرائے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ نکل جائے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہی گئی ہے وہ اچھی طرح میں یاد نہ کر سکوں، کوئی اور لفظ بول دوں اور دوسرا اس کو یاد کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، جب بھی حدیث بیان کرنی ہو تو اس سے پہلے اس کو کم از کم 3 دفعہ دوہرا لے انسان، تاکہ یاد ہو جائے، صحیح لفظ ہوں، صحیح لفظ آگے پہنچائے جائے۔ سیدنا علقمہ فرماتے ہیں، تذاکر الحدیث فإن ذکرہ حیاتن، حدیث کا آپس میں ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کا ذکر حدیث کی زندگی ہے، حدیث ایسی زندہ رہے گی۔ یہ حقیقت ہے، جس چیز کو ہم چاہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا مزاج جیسا ہوگا، ہم اسی چیز کو پڑھیں گے، اسی کو یاد کریں گے، اسی کا آگے ذکر کریں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، جس کو کرکٹ کا شوق ہو تو اس سے پوچھیں، اس کو سارے میچ یاد ہوں گے، اس کو ساری وکٹس یاد ہوں گی، اس کو سارے بالنگ یاد ہوگی، اس کو ساری اننگز یاد ہوں گی۔ کیا کچھ یاد ہوتا ہے ان کو، یہ کوئی علم ہے؟ تو بعض صحابہ کرام نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوتا، ایک حصہ نماز کا، دوسرا حصہ نیند کا، اور تیسرا حصہ مذاکرہ حدیث کا۔ کیسے لوگ تھے، کتنا وقت وہ نکالتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، انی لاجزی اللیل ثلاثۃ اجزاء، میں رات کو تین حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک تہائی سوتا ہوں، ایک تہائی قیام کرتا ہوں، اور ایک تہائی احادیث رسول کو یاد کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ آپ یہ کام، مجھے امید ہے اور یقین آپ کرتے ہیں، یہ گھر میں بھی جا کے ذرا ریویژن کرتے ہوں گے نا آپ، تو یہی چیز ہوتی ہے بس، اور کیا ہے۔ علم صحابہ یہی حدیث ہی تھی جس کا وہ مذاکرہ کرتے تھے۔ امام حاکم نے ابو عبداللہ البخاری کے ترجمہ میں لکھا ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتمعوا انما يتذاکرون کتاب ربهم وسنت نبیهم، کہ اصحاب رسول جب اکٹھے ہوتے تو اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کا مذاکرہ ہی کیا کرتے تھے، کوئی رائے یا قیاس ان کے درمیان نہیں ہوتی تھی۔ علمی بات ہے بس، بندہ اٹھے پرسکون اٹھے کہ ثواب کما کے میں اٹھاؤں یہاں سے۔ تو وفات نبوی کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مرکز اور مرجع اصحاب رسول تھے، اس لیے کہ انہیں سب سے زیادہ احادیث یاد تھیں۔ دیگر صحابہ کو اگر سفر بھی کرنا پڑا تو دنوں کی مسافتیں محض حدیث سننے کے لیے ہی انہوں نے طے کی۔ ایسا بھی ہوا کہ حیات نبوی میں اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ناگزیر تھا تو مکہ سے مدینہ آپ سے پوچھنے کے لیے بھی چل پڑتے تھے۔ کوئی ہے مثال یاد؟ وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ابو احاب کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی، یاد ہے نا؟ تو وہ واقعہ اس کو دیکھیں، وہ بے چین ہوئے، وہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے مدینہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فارقہا، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، وہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ جھوٹ بولتی ہو گئے، ہو سکتا ہے بھول گئی ہو۔ آپ نے فرمایا کیف وقد قیلا، یاد ہے نا؟ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو، جب اس نے بات کہہ دی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ ایک عورت کی گواہی پہ گھر کو نبی علیہ السلام نے الگ کر دیا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اس کا فیلڈ ہے اس کی گواہی وہ ویلیو رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وہ چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سیشن بھی منعقد کیے اور انہیں بھی احادیث کے ذریعے سے تسلی بخش جوابات دیے۔ آپ رسول اللہ تھے، مرکز ملت عرب نہیں تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا مرکز ملت آپ تھے بس اس وقت کے لوگوں کے لیے، نہیں، اس لیے یہی مرد و خواتین وفات نبوی کے بعد بھی صفہ جیسی عظیم درسگاہ کو نہ صرف آباد کرتے رہے بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اسی کی شاخیں بھی کھول دیں۔ وہاں صفہ میں بیٹھتے تھے، یاد کرتے تھے، علم جب ہو گیا جہاں گئے وہاں جا کے شاخ کھول دی۔ یہ وہ مشن تھا جو سچے اور پرخلوص جذبہ کے ساتھ حدیث نبوی کو علمی، دینی اور ایمانی مقام دے گیا۔ ناقدرے لوگ کیا جانے اس کی اہمیت کو۔ حدیثی ترویج و تعمیل پر نہ صرف وہ گامزن رہے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی یہ راہ دکھا دی۔ تابعین کرام بھی حدیث کو تازہ رکھتے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے شاگردوں سے فرمایا، احیاء الحدیث مذاکرتہ، حدیث کا احیاء اس کا مذاکرہ کرنا ہے، لہذا مذاکرہ کیا کرو۔ عبداللہ ابن شداد نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، کتنی احادیث ہیں جو آپ نے میرے سینے میں زندہ کر دی ہیں جو تقریباً میں بھول گیا تھا۔ یعنی آپ کی اس نصیحت پر کہ حدیث کا آپس میں مذاکرہ کرو، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ نے یہ کیا کہا، میں نے اس کا مذاکرہ جو ہی شروع کیا بے شمار احادیث میں نے یاد کر لی، ورنہ میں تو بھول چکا تھا۔ تو مسلم البتین رحمہ اللہ، بتین بھی کہتے ہیں، بتین بھی کہتے ہیں، بطن سے ہے۔ بتین کا مطلب اگر لیں تو چھوٹا سا پیٹ، چھوٹے پیٹ والا، اور بتین لیں تو بڑے پیٹ والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بھی بڑا تھا، تو کسی نے کہا آپ کا پیٹ بڑا ہے، تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں ہاں یہاں کھانا ہے، یہاں علم ہے۔ تو مسلم البتین رحمہ اللہ کہتے ہیں، رأیت ابا یحییٰ الأعرج، میں نے ابو یحییٰ الأعرج کو دیکھا، وہ ابن عباس کی احادیث کے عالم تھے، وہ اور سعید ابن جبیر مسجد کوفہ میں آپس میں ملے اور ابن عباس کی احادیث کا انہوں نے باہم مذاکرہ کیا. یعنی نوٹ کر رہے ہیں لوگ، یہ آپس میں ملتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، ذرا ہم تو دیکھیں. تو جب وہ باتیں کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے نوٹ کیا. وہ تو بیٹھے ہیں آپس میں، ابن عباس کی احادیث سنا رہے ہیں دوسرے کو. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، عام پبلک بھی یہی توقع کرتی ہے کہ علماء جب آپس میں ملیں گے تو ان کی گفتگو واقعی ہمارے لیے مفید ہوگی، ہم فائدہ اٹھائیں گے اس سے. تو ہونا یہی چاہیے کہ آپس میں جب طلبہ ملیں یا علماء ملیں تو دوسروں کی باتوں کو شیئر نہ کریں بلکہ احادیث کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو علم ملے. چلیں، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.